تو صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب نادر اعلیٰ و امیر مقامی قادیان تقریر فرمائیں گے. آپ کی تقریر کا موضوع ہے سیرت سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. آباء کرام، اس وقت مجھے آپ کے سامنے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو کہ آپ بحیثیت محسن انسانیت، آپ کا وجود محسن انسانیت تھا. یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا علیم و خبیر کے نزدیک ازل سے ہی تخلیق کائنات کا نقطہ مرکزی انسان کی ذات تھی، اور واجب الوجوب خدا عز و جل ایک ایسے شاہکار کی تخلیق چاہتا تھا جو بالآخر اس کی ہستی میں مکمل طور پر سمر جانے اور ڈوب جانے کی قابلیت رکھتا ہو. چنانچہ بے انتہا مخلوقات کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جس کا نام اس نے انسان رکھا. چنانچہ اس سے گہرے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائکہ میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز عرضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور الفا فرد ہمارے سید و مولا حضرت و سید الانبیاء و سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انسان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اور مفہوم میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ بیک وقت دو طرح کی محبت، انسیت کی انسیت، محبت و انسیت رکھنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہو. یعنی ایک طرف تو اس کے اندر اپنے پیدا کرنے والے کے لیے عشق و محبت کے جذبات موزن ہوں، تو دوسری طرف اس کی مخلوق کے لیے ہمدردی اور انس اس کے دل میں داغذین ہو. حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مضمون کو بہت ہی پیارے انداز میں ایک شعر میں یوں بیان فرماتی ہیں، خلقت انس میں ہے انس و محبت کا خمیر، گر محبت نہیں بیکار ہے انسان ہونا. یہ ایک حقیقت ہے کہ اگرچہ یہ جذبات انسان کے اندر اس کی پیدائش کے وقت سے ہی بیج کی شکل میں رکھ دیے گئے تھے، مگر اس کی انتہائی ترقی یافتہ شکل سرور کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مذہب اسلام میں ظاہر ہوئی. یہی وجہ ہے کہ اسلام سے قبل پہلے مذاہب میں اگرچہ ہمیں انسان دوستی اور انسان سے محبت کی تعلیم ملتی تو ہے، لیکن وہ ایک زمانے تک اور ایک علاقے تک آ کر بس ہو جاتی ہے. یہودی بھی بنی اسرائیل کو ہی ابناء اللہ و احباؤہ سمجھتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بقول انجیل اپنی روحانی روٹی اور عرفان کے موتی کتوں کے آگے پھینکنے سے منع فرمایا، لیکن وہ مذہب جس کی بنیاد آج سے 1400 سال قبل سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مکہ کی سرزمین میں رکھی گئی. وہاں انسان کے مابین طبقاتی، قبائلی، عرضی اور زمانی تفریق کو یکسر نابود کر دیا گیا. وہاں تو نہ کوئی برہمن تھا، نہ کوئی شودر، نہ کوئی عربی، نہ عجمی، نہ کوئی مشرق ہے، نہ مغربی مشرقی ہے، نہ مغربی، نہ کوئی اسرائیلی ہے، نہ کوئی اسماعیلی، بلکہ سب اس خدا واحد و یگانہ کی اعلیٰ اور عرفا اور اکمل مخلوق ہیں. اور جہاں انسان کی صلاحیتیں، اس کے جذبات اور احساسات کو ایک ہی زاویہ میں رکھ کر اس کی تخلیق کا مقصد اعظم جہاں ایک طرف عبادت قرار دیا گیا، تو دوسری طرف مخلوق الہی سے محبت اور ہمدردی اس کی زندگی کا نصب العین ٹھہرایا گیا. اسی بنا پر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اسلام ہی وہ پہلا مذہب ہے جس نے انسان کی شرف کو حقیقی طور پر دنیا میں قائم کیا ہے. اور اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر موثر انسانیت ہیں. چنانچہ اس تعلق میں جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور احادیث نبویہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان انسان کی عزت اور عظمت کے دعوی پیش کرتے ہیں، وہیں حضور کی حیات طیبہ ان دعوی کو ثابت کرنے کے لیے ایک روشن اور جگمگاتی ہوئی عملی تصویر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اس بات پر شاہد ناطق ہے کہ آپ نے زمین پر گرے ہوئے، پچھڑے ہوئے اور ذلت و نقبت کے دھول سے بھرے ہوئے اور مٹی سے لکھپت انسان کو بہت پیار سے زمین سے اٹھایا اور اس کے جسم کی دھول کو صاف کیا اور اس پر شرف انسانیت کی چادر اڑا کر خدا کے دربار میں پیش کیے جانے کے قابل بنا دیا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع جو آپ نے سرزمین مکہ سے اپنے آخری حج کے موقع پر جن 1 لاکھ انسانوں کے دم غفیر سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا اور جن 1 لاکھ انسانوں کو شرف انسانیت کی سفید اور اجلی چادریں اڑھا کر ایک ہی میدان میں ایک ہی جگہ بلا امتیاز طبقات، رنگ و نسل، بلا امتیاز زمان و مکان آپ نے اپنے ارد گرد بٹھا رکھا تھا، وہ 1 لاکھ کا دم غفیر جو مساوات انسانی کی تصویر بنے ہوئے خالق کائنات کے حضور اپنے سروں کو جھکائے ہوئے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہمتن گوشت تھے، ان عظیم روحوں کے سامنے آپ نے فرمایا، اے لوگو میری بات کو اچھی طرح سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد کبھی بھی میں تم لوگوں کے درمیان اس میدان میں کھڑے ہو کر کوئی تقریر کروں گا. تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کو خدا تعالیٰ نے ایک دوسرے کے حملے سے قیامت تک کے لیے محفوظ قرار دیا ہے. خدا تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے وراثت میں اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے. کوئی وصیت ایسی جائز نہیں جو دوسرے وارث کے حق کو نقصان پہنچائے. جو بچہ جس کے گھر میں پیدا ہو وہ اس کا سمجھا جائے گا، اور اگر کوئی بدکاری کی بنا پر اس بچہ کا دعویٰ کرے گا تو وہ خود شرعی سزا کا مستحق ہوگا. جو شخص کسی کے باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے یا کسی کو جھوٹے طور پر اپنے آپ کا قرار دیتا ہے، خدا اور اس کے فرشتوں اور بریدہ انسان کی اس پر لعنت ہے. اے لوگو، تمہارے کچھ حق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حق تم پر ہیں. ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ عفت کی زندگی بسر کریں اور ایسی کمینگی کا طریق اختیار نہ کریں جس سے خاندوں کی قوم میں بے عزتی ہوتی ہو. وہ ایسا کریں گے تو تم جیسا کہ قرآن مجید کی ہدایت ہے کہ باقاعدہ تحقیق اور عدالتی فیصلہ کے بعد ایسا کیا جا سکتا ہے کہ انہیں سزا دے سکتے ہیں، مگر ان پر بھی سختی نہ کرنا. لیکن اگر وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتی جو خاندان اور خاند کی رسوائی کا باعث ہو، تو تمہارا کام ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق ان کی خوراک اور ان کا لباس کا انتظام کرو. اور یاد رکھو کہ ہمیشہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کی نگہداشت تمہارے سپرد کی ہے. عورت کمزور ہوتی ہے، وہ اپنے حقوق کی خود حفاظت نہیں کر سکتی. تم نے جب ان کے ساتھ شادی کی تو خدا تعالیٰ کو ان کے حقوق کا ضامن بنایا تھا، اور خدا تعالیٰ کے قانون کے ماتحت تم ان کو اپنے گھروں میں لائے تھے. بس خدا تعالیٰ کی زمانے کی تاخیر نہ کرنا اور عورتوں کے حقیق ادا کرنے کا ہمیشہ خیال رکھنا. پھر حضور نے فرمایا اے لوگوں, تمہارے ہاتھوں میں ابھی کچھ چنگی قیدی بھی ہیں, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کو وہی کھلانا جو تم کھاتے ہو, اور ان کو وہی پہنانا جو تم پہنتے ہو. اگر ان میں سے کوئی ایسا قصور ہو جائے جو تم معاف نہیں کر سکتے تو ان کو کسی اور کے پاس فروخت کر دو, کیونکہ وہ خدا کے بندے ہیں اور ان کو تکلیف دینا کسی صورت میں بھی جائز نہیں. اے لوگوں, جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں سنو اور اچھی طرح ان کو یاد رکھو. تم سب ایک ہی درجہ کے ہو, تم تمام انسان کافی ہی قوم اور حیثیت کے ہو, انسان ہونے کے لحاظ سے ایک درجہ رکھتے ہو. یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو انگلیاں ملائیں اور کہا کہ جس طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں برابر ہیں, اسی طرح تم بنی نو انسان آپس میں برابر ہو. تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت اور درجہ ظاہر کرنے کا کوئی حق نہیں, تم آپس میں بھائیوں کی طرح ہو. پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے آج کون سا مہینہ ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے یہ علاقہ کون سا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ دن کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں, یہ مقدس مہینہ ہے, یہ مقدس علاقہ ہے, یہ حج کا دن ہے, یہ ہر جو آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, جس طرح یہ مہینہ مقدس ہے, جس طرح یہ علاقہ مقدس ہے, جس طرح یہ دل مقدس ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جان اور اس کے مال کو مقدس کر دیا ہے, اور کسی کی جان اور کسی کے مال پر حملہ کرنا ایسا ہی ناجائز ہے جیسا کہ اس مہینے میں اس علاقہ اور اس دل کی حد تک کرنا. یہ حکم آج کے لیے نہیں, کل کے لیے نہیں, بلکہ اس دن تک کے لیے ہے کہ تم خدا سے جا ملو. پھر فرمایا یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں ان کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دو, کیونکہ ممکن ہے کہ جو لوگ آج مجھ سے سن رہے ہیں ان کی نسبت وہ لوگ ان پر زیادہ عمل کریں جو مجھ سے نہیں سن رہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی عظمت اور عزت اور انسانیت کے وقار کے لیے بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا اس پر آپ نے عمل بھی کر کے دکھایا اور دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو, جو میں کہتا ہوں اور جس چیز کی طرف تمہیں بلاتا ہوں وہ ایسی نہیں کہ جس پر عمل نہ کیا جا سکتا ہو. اس زمن میں تاریخ اسلام میں آپ کی زندگی کے بے شمار حسین پھول بکھرے ہوئے ہیں. وقت کی رعایت سے میں چند کو پیش کروں گا. دشمنوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور ان سے آپ کا بے نظیر حسن سلوک. سب سے پہلے خاکسار ان انسانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا ذکر کرے گا جو نہ صرف آپ کے دشمن تھے بلکہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کرام کے خون کے پیاسے تھے, جنہوں نے خانہ کعبہ میں عبادت کے موقع پر آپ کے جسم میں مبارک پر اونٹ کی غلاظت بھری اوجری رکھ دی تھی, اور جنہوں نے آپ پر خاک اور دھول پھینکی تھی, اور آپ کے راستے پر کانٹے بچھائے, اور جنہوں نے طائف میں آپ پر غنڈوں اور اوباشوں کے ذریعے حملہ کروایا, اور جنہوں نے 2.5 سال تک آپ کو اور آپ کے دانشار ساتھیوں کو شیر ابی طالب میں قید کر دیا. اسی غم اور بھوک سے آپ کے زچہ اور عزیز بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی, اور جنہوں نے ہجرت حبشہ کے موقع پر آپ کے صحابہ کو امن کے مقام سے پھر اپنے ظلم کے دائرہ میں کھینچنے کی کوشش کی, اور جنہوں نے آپ کے قتل کے منصوبے بنائے اور آپ کو اپنے وطن عزیز سے نکالا اور پھر یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ وطن سے نکلنے کے بعد بھی آپ پر حملہ آور ہوئے, احد کے میدان میں آپ کے چہرے مبارک کو زخمی کیا, آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا, مسلمان شہیدوں کے ناک اور کان کاٹ کر ان کی لاشوں کی بے حرمتی, اور پھر غزوہ خندق کے موقع پر تمام عرب کو اکسا کر آپ کے خلاف جمع کیا, اور آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو کئی دن تک مدینہ میں محصور کیے رکھا, کھانا پانی بند کرنے کی کوشش کی, جینا دوبر کر دیا, اور پھر جب ایک رویا کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی غرض سے مکہ جانے کا قصد کیا تو آپ کو مکہ کے راستے میں روک لیا گیا, اور آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی, حالانکہ آپ ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں جا رہے تھے, ان کو کچھ نقصان پہنچانے نہیں جا رہے تھے, صرف اور صرف خدا واحد کی عبادت مد نظر تھی. پھر بھی ظالم کفار نے آپ کو روک دیا, آپ رک گئے. لیکن اس واقعہ کے صرف 2 سال بعد 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ مکہ میں فاتحانہ رنگ میں داخل ہو جائیں۔ مکہ میں آپ کا داخلہ آپ کے اپنے مفاد کے لیے نہ تھا، نہ ہی صحابہ اکرام اجمعین کے مفاد کے لیے تھا، بلکہ صرف اور صرف ان مظلوم انسانوں کے مفاد کے لیے تھا جو اگرچہ مسلمان تو نہ تھے، مگر انہوں نے مسلمان سے عہد کیا ہوا تھا کہ اگر اہل مکہ ان پر ظلم کریں تو ان کی مدد کریں گے۔ چنانچہ ان کی مدد کے لیے آپ نکلے، 10,000 قدوسی آپ کے ساتھ تھے۔ اہل مکہ آپ کی شان و شوقت دیکھ کر مغلوب ہو گئے، سب نے ہی اپنے اپنے ہتھیار ڈھال دیے، اور وہ حسین انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں ملتجی ہوئے، اے کریم، اے ابن کریم، ہم تجھ سے حسن سلوک کی امید رکھتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ ایک طرف حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ہوا مسلمانوں کا لشکر جرار جو دشمن کو دیست و نابود کرنے کے لیے صرف حضور کے کھوکوں کا منتظر تھا، جن کی تلواریں کفار مکہ کے گردنوں کو اڑانے کے لیے بے قرار تھیں، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے مکہ کے 13 سالوں کے خوفناک مظالم کی تصویر گھوم رہی تھی، اور وہ دشمن سے گن گن کر بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ دوسری طرف ظالم کفار مکہ رحم کے ملک کے ملتجی نظریں جھکائے ہوئے اپنے مظالم پر شرمندہ کبھی آپ کی طرف اور کبھی لشکر اسلام کی طرف دیکھ رہے تھے، اور موت و حیات کی کشمکش میں تھے۔ اسی خوف و راز اور تضرع و التجا کے درمیان محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار بھری اور پر شوقت آواز گونجی، لا تسلیم علیکم اليوم فضبوا انتم الطلقاء، اے مکہ کے ظالموں، آج کے دن تم سے کوئی بات پوچھ نہیں، تمہارے گزشتہ گناہوں کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سامعین کرام، اب میں آپ کی توجہ ایک ایسے تاریخی واقعہ کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جس کے پڑھنے سے بدن پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے اور دشمنوں کی اظہار ثانیوں کی داستانوں میں سے ایک ایسی داستان ہے جسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تعزیز نہ بھلا سکے۔ بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کو جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ تکلیف کبھی پہنچی ہے؟ اس پر حضور نے فرمایا، عائشہ، تیری قوم کی طرف سے مجھے بڑی بڑی سخت گھڑیاں دیکھنی پڑی ہیں، اور پھر آپ نے اپنے سفر طائف کے حالات سنائے۔ سفر طائف جو صرف توحید کی اشاعت اور اہل طائف کی ہدایت کے لیے آپ نے اختیار کیا تھا، جب آپ نے ان کے سامنے توحید کا پیغام رکھا، ظالموں نے آوارہ مزاج لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو طائف سے کئی میل دور تک آپ پر پتھر برساتے رہے حتیٰ کہ آپ لہو لہان ہو گئے، جس میں مبارک سے خون ٹپک ٹپک کر آپ کی جوتیوں میں دم گیا، آپ زخم سے نہال ہو گئے۔ ایسے میں پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے خدا کے حبیب، آج اہل طائف کی ان ظالمانہ کارروائیوں سے زمین و آسمان کا رب سخت غضبناک ہے، مجھے اس نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ اگر ارشاد ہو تو میں پہلو کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان کا خاتمہ کر لوں۔ احباب کرام، قوم مبارک لہو لہان، جوتیاں خون سے بھری ہوئی، سارا جسم ڈر سے چور چور ہے، اور فرشتہ اہل طائف کی ظالمانہ کاروائیوں کی اصلاح کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منتظر ہے۔ ایسے وقت میں اگر آپ اہل طائف کو صفحہ 80 سے مٹا دینے کا ارشاد فرماتے تو سخت سے سخت مخالف بھی اپنی زبان کو جنبش نہیں دے سکتا تھا، مگر محسن انسانیت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں، اہل طائف کی تباہی اور بربادی میرا مقصود نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے وہ لوگ پیدا کر دے گا جو خدا واحد کی پرستی کریں گے۔ پھر اہل طائف کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کے ساتھ حسن سلوک کا دائرہ یہیں تک بس نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے موقع پر جب طائف سے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی غرض سے مدینہ آئے تو آپ نے ان کے لیے مسجد نبوی میں خیمے لگوا دیے. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اس بات کو نظر انداز بھی کر دیں کہ ماضی میں ان کا آپ کے ساتھ کیا سلوک رہا، تب بھی یہ مشرک تو باہر آئے ہیں اور مشرک پلید قوم ہے اور آپ نے ان کے لیے مسجد نبوی میں خیمے لگوا دیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد الہی، انما المشرکون نجس، کہ مشرک پلید ہوتے ہیں. اس میں دل کی طرف اشارہ ہے، یہاں خدا کے مقابل پر فرضی بت راہ پا جاتے ہیں، پس یہ دل کی گندگی کی اشارہ ہے، ورنہ سب انسان پاک ہیں اور ہر مقدس جگہ میں بلا روک ٹوک آ سکتے ہیں. عورتوں سے آپ پر آپ کے احسانات. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عورتوں کی حالت ازار نہایت ابتر اور قابل رحم تھی. وہ اپنی جائیدادوں کی مالک نہ تھیں، ان کا خاوند ان کی جائیدادوں کو مالک سمجھا جاتا تھا، ان کے باپ کے مال میں سے بھی اسے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اپنے خاوند کے مال کی بھی وہ وارث نہیں ہوتی تھی. جب کسی مرد سے اس کا نکاح ہو جاتا تو اس سے کسی بھی حالت میں وہ علیحدہ نہ ہو سکتی تھی، البتہ اس کے خاوند کو حق حاصل ہوتا تھا کہ اسے جب چاہے الگ کر دے. خاوند اگر اسے چھوڑ دے یا اس سے بہتر سلوک نہ رکھے، جہاں کہیں بھاگ جائے، ایسی صورت میں اسے حقوق کی مفاد کے کوئی قوانین نہ تھے. اس کا فرض سمجھا جاتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کا اور اپنا بوجھ خود اٹھائے اور محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو بچوں کو پالے. خاوند کا اختیار تھا کہ کسی بات پر ناراض ہو کر اسے جس قدر چاہے مار پیٹ لے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتی تھی. اگر خاوند فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی اسے بھی جلا دیا جاتا تھا. یہ بعض ملکوں میں وہ خاوند کے رشتہ داروں کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، وہ جس سے چاہیں اس کا رشتہ کر دیں، خواہ بطور احسان کے یا قیمت لے کر. بعض جگہ وہ خاوند کی جائیداد سمجھی جاتی تھی، بعض خاوند بیویوں کو فروخت کر دیتے تھے یا جوئے یا شرطوں میں ہار دیتے تھے. ماں باپ جن کا اولاد سے نہایت ہی گہرا اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے، ان کے مال سے بھی عورت محروم کر دی جاتی تھی. جو ماں باپ اس نفس کو دیکھ کر اپنی لڑکیوں کو اپنی زندگی میں کچھ دے دیتے تھے، ان کے خاندانوں میں فساد پڑ جاتا تھا. ایک ظلم یہ بھی روا رکھا جاتا تھا کہ عورت کو مکمل طور پر جدا کرنے کے بجائے اس سے صرف علیحدگی اختیار کر لی جاتی اور وہ لا یموت فیہا ولا یحیٰ والی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی، جسے قرآن کریم نے کل معلقہ کے الفاظ سے یاد کیا ہے. سامعین کرام، غور فرمائیے کہ ایک عورت کے لیے اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا خاوند اسے جیتے جی ایک بیکار شے کی مانند الگ کسی کونے میں پھینک دے. بعض دفعہ عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، غرضے کے قسمہا قسم کے مظالم ڈھانا ایک عام سی بات تھی. حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے اس کا نقشہ اپنی ایک لفظ میں یوں کھینچا ہے، فرماتی ہیں، رکھ پیش نظر وہ وقت بہن سب زندہ گاڑی جاتی تھی، گھر کی دیواریں روتی تھیں جب دنیا میں تو آتی تھی، جب باپ کی جھوٹی غیرت کا خون جوش میں آنے لگتا تھا، جس طرح جانا ہے صاحب کوئی یوں ماں تیری گھبراتی تھی، یہ خون جگر سے پالنے والے تیرا خون بہاتے تھے، جو نفرت تیری ذات سے تھی فطرت پر غالب آتی تھی، کیا تیری قدر و قیمت تھی کچھ سوچ، تیری کیا عزت تھی تا موت سے بدتر وہ جینا قسمت سے اگر بد جاتی تھی، عورت ہونا تھی سخت خطا تھے تجھ پہ سارے جبروا، یہ جرم نہ بخشا جاتا تھا تا مرگ سزائے پاتی تھی، گویا تو کنکر پتھر تھی احساس نہ تھا جذبات نہ تھے تو ہی وہ اپنی یاد تو کر ترکا میں بانٹی جاتی تھی. وہ رحمت عالم آتا ہے تیرا حامی ہو جاتا ہے، تو بھی انسان کہلاتی ہے سب حق تیرے دلواتا ہے، بھیج درود اس موسم پر تو دن میں سو سو بار پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار. احباب کرام سیدنا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد ان سب ظلموں کو یکسر مٹا دیا. آپ نے فرمایا, خدا تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق نراش خاص طور پر میرے سپرد فرمائی ہے. میں خدا کی طرف سے اعلان کرتا ہوں, لہن مثل الذی علیہن بالمعروف, جس طرح مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر ہیں, یہ ٹھیک اسی طرح عورتوں بھی کچھ حقوق مردوں پر ہیں. آپ نے قرآن مجید کی زبان میں اعلان فرمایا, للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وقصر نصیبا مفروضا. جس طرح مرد اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے, اسی طرح عورت بھی اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کی جائیداد سے حصہ پائے گی. خاوند کا کوئی حق نہیں کہ عورت کے مال کو استعمال کرے, سوائے اس کے کہ عورت خوشی سے بطور ہدیہ دے دے. خاوند کے لیے ہدایت دی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کو بطور ہدیہ کچھ دے تو وہ اسی کا مال سمجھا جائے گا اور خاوند اسے واپس لینے کا حق نہیں رکھے گا. اسی طرح اسلام نے خاوند کے ترکہ سے بھی عورت کو ایسا رکھا, خواہ اولاد ہو یا نہ ہو, کیونکہ اسے دوسرے کا دست نگر نہیں بنایا جا سکتا. بے شک شادی ایک پاک اور مقدس عہد ہے جس کا توڑنا نہایت معیوب ہے, لیکن ناگزیر حالات میں یہ جن میں جدائی کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا. جس طرح مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے, اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بھی خلع کا حق دیا ہے. اگر خاوند اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے یا اس سے بات کرنا بند کر دے یا اس کو الگ سلائے تو اس کی مدت 4 ماہ اسلام نے مقرر کر دی. اگر خاوند اس سے زیادہ ایسی حرکت کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے مجبور کیا جائے گا, یا تو اپنی اصلاح کرے یا پھر اسے طلاق دے. اسلام نے عورت کو کل ملکہ چھوڑنے کا حکم فرمایا, منع کیا. عورت کو اس کے خاوند کی وفات کے بعد علاوہ اس کے ذاتی حقوق کے 1 سال تک خاوند کے مکان میں رہنے کا حکم اسلام نے دیا, تاکہ اسے اس میں اپنی رہائش کا انتظام کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر ہونے والے مظالم کا انسداد کرتے ہوئے اس کو اس کے تمام حقوق دلوائے اور اعلان فرمایا کہ وہ اپنے نیک اعمال اور اچھے کردار سے ہر طرح کے دینی اور دنیاوی انعام پا سکتی ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ اعلیٰ درجہ کے انعامات پائے گی. اسلامی معاشرہ میں عورت کی جتنی بھی حیثیتیں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم اور بلند ترین اخلاق سن سب کا احترام قائم فرمایا, جس کے نظیر پیش کرنے سے دنیا کے تمام مذاہب قاصر ہیں. یہ وہ تعلیم ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دی جبکہ اس کے بالکل برعکس خیالات دنیا میں رائج تھے, مگر دنیا نے عورت کے تئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے مثال خدمت کی قدر نہ کی. طرح طرح کے اعتراضات اس کو وارد کیے, مگر آج دنیا اس اسلامی تعلیم کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس کو ماننے پر مجبور ہے. تمام عالم کے والدین پر حضور کے احسانات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقصد فرمایا, غبار آلود ہو ناک اس شخص کی, پھر فرمایا اس کی ناک غبار آلود ہو, پھر فرمایا اس کی ناک مٹی لگے. ان سخت ذلیل اور رسوا ہو کہ جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. پھر فرمایا, کوئی بیٹا اپنے باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا سوائے اس کے تو اپنے باپ کو غلام پائے پھر اس کو خریدے اور اسے آزاد کر لے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دریافت کیا, یا رسول اللہ, میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا, تیری ماں. پھر اس نے پوچھا, پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا, تیری ماں. اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ آپ نے پھر تیسری بار فرمایا, تیری ماں. اس نے چوتھی بار پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا, پھر تیرا باپ. پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار. قریبی رشتہ داروں کی خدمت اور صلہ رحمی کی اہمیت پر جس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلائی وہ بے مثال اور لاثانی ہے. آپ فرماتے ہیں, رشتوں کو قطع کرنا جنت میں رشتوں کو قطع کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں, تو میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, جو شخص رزق کی فراخی چاہتا ہے اسے صلہ رحمی کا خلق اختیار کرنا چاہیے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے خطا تعلق نہیں کرنا چاہیے. میرے ایسے رشتہ دار ہیں کہ میں اگر ان سے صلہ رحمی کروں اور بنا کر ہوں تو مجھ سے خطا تعلق کرتے ہیں، اگر حسن سلوک کروں تو بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، اور اگر میں ان کے حق میں بردباری سے کام لوں تو میرے خلاف جہالت کا رویہ اختیار کرتے ہیں. آپ نے سن کر فرمایا، جیسا تو نے کہا ہے، اگر تو ایسا ہی ہے تو ان کے منہ میں خاک ڈال، اور جب تک تو اس حالت میں ہے ان کے خلاف اللہ تعالیٰ تیری مدد کرتا رہے گا. پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو والدین اور قریبی رشتہ داروں کی خدمت کے بلند ترین مقام پر ہم پاتے ہیں. پیدائش کے بعد شروع شروع میں ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی شعیبہ آپ کی دودھ والدہ تھی، رضائی ماں تھی. پھر عرب کے دستور کے مطابق آپ کی رضاعت مستقل طور پر حلیمہ کے سپرد ہوئی، جو قوم حوازن کے قبیلہ بنی صاد کی خاتون تھی. 5 سال کی عمر تک آپ حلیمہ کے پاس ہی رہے، اور حلیمہ آپ کو بہت عزیز رکھتی تھی. شعیبہ، جسے صرف چند روز آپ کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا تھا، اسے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بھولا. جب تک وہ زندہ رہیں آپ ہمیشہ ان کی مدد فرماتے رہے. ان کے مرنے کے بعد بھی آپ نے دریافت فرمایا کیا اس کا کوئی رشتہ دار ہے، تو معلوم ہوا کوئی نہیں. شعیبہ کے بعد حلیمہ نے 5 سال آپ کی خدمت کی، آپ کی رضاعت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹی چھوٹی بات کو بھی فراموش نہیں کرتے تھے. آپ نے عمر بھر حلیمہ کی خدمت جاری رکھی اور ہمیشہ ہی اس کے ساتھ اعلیٰ سلوک فرمایا. چنانچہ ملک میں جب ایک دفعہ قحط پڑا اور حلیمہ مکہ میں آئیں تو آپ نے انہیں 40 بکریاں اور 1 اونٹ عطا فرمایا. زمانۂ نبوت میں وہی دفعہ مکہ میں آئیں تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی میری ماں کہتے ہوئے آپ تعظیم میں کھڑے ہوئے اور اپنے اوپر کی چادر اتار کر اس کے لیے بچھا دی. پھر جنگی ہنین میں حوازن قبیلہ کے 6,000 قیدی پکڑے گئے تو آپ نے اپنے اسی رشتہ کی نسبت خاطر ان سب کو آزاد کر دیا. بیویوں کے ساتھ سلسلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بیویوں کے ساتھ حیوانوں کی طرح بدترین سلوک کیا جاتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا، قرآن مجید کا یہ تعلیم بیان فرمایا، عاشرونا بالمعروف، کہ اپنے بیویوں کے ساتھ اسے سلوک سے پیش آؤ، اور خود اپنا عملی نمونہ پیش کرتے فرمایا، خیرکم لیالی وانا خیرکم لیالی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں اپنے اہل کے ساتھ تم سب میں سے اچھا سلوک کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ وہ دینار جس کو تو اپنے راہ خدا میں صرف کیا، اور ایک وہ دینار ہے جس کو تو نے کسی کو آزاد کرنے میں صرف کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو کہ مسکین پر خیرات کر دیا، اور ایک دینار وہ ہے جس کو تو نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا. ان سب سے افضل وہ دینار ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا. پھر فرمایا کہ مومن مسلمانوں میں کامل مومن وہ ہے جس کا خلق اچھا ہو، اور تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے. یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات. یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی شادیاں کیں، ایک کنواری کے ساتھ باقی ساری کی ساری یا متعلقہ تھیں یا پھر بیوہ. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ ابو طالب کے متعلق آتا ہے کہ آپ کو وہ الفاظ یاد آ جاتے ہیں حضرت ابو طالب کے، جو آپ کی زندگی کے جلی عنوان تھے. حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنے ایک شعر میں یتیموں کا فریاد رس، بیواؤں کی عصمت کا محافظ قرار دیتے ہوئے قرار دیا. ایسی کثرت سے مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ بیوہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا، خود بیوگان کی طرح شادیوں کی کوشش کو خاندان کی ناک کٹوانا قرار دیا جاتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کے زمانے میں کیا ہوا، ادھر بیوہ کی عزت گزری، ادھر اس کے اور اس کے بچوں کی پرورش کا خیال سے لوگ آگے آئے اور حضور سے ان کی شادی کی درخواست کی، شادی کا پیغام پہنچایا. حضور نے ایک دفعہ ایک شخص سے دریافت کیا کہ تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بھائی کے یتیم بچے تھے، ان کی پرورش کے لیے ایک تجربہ کا تھا تو ان کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ پڑوسیوں سے حضور کا اس سے سلوک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا فرشتہ جبریل میرے پاس آتا اور پڑوسیوں سے اس سلوک کی تعلیم دیتا، تاکید کرتا، اور اس قدر تاکید کرتا کہ مجھے خیال گزرا کہ وہ آئندہ اس کو وراثت میں بھی اقدار کی صدا کر دے دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا ایک صحابی کو کہ جب تم شوربہ پکا اس کو پانی زیادہ کر دیا کر اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھا کر۔ ایک دفعہ ایک روایت میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں، وہ شخص ہرگز مومن نہیں، وہ شخص ہرگز مومن نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں، اس کے تعلقات سے محفوظ نہ رہے۔ پھر عورتوں سے مخاطب کرتے آپ نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی اپنی پڑوسن سے حقارت آمیز سلوک نہ کرے، اگر بکری کا ایک پایا بھی اس کو بھیج سکتی ہو تو بھیجنا چاہیے۔ ہمارے آقا کا یہ پاک نمونہ بھی ہے کہ جب کبھی آپ کے گھر کچھ پکتا تو آپ نے پڑوسیوں کو بھجواتے۔ ایسا سے مروی ہے کہ آپ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرے دو ہمسائے ہیں، ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجوں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، دونوں میں سے جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب۔ غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک، عربوں کے حضور کے زمانے میں غلاموں کثرت سے غلاموں کا رواج تھا، غلام بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے۔ اسلام نے غلام کے لیے دو ہی صورتیں بیان کی ہیں، اما منن بادو و اما فدان، یعنی مذہبی جنگ میں جب کوئی شخص قیدی ہو تو اس کو بطور احسان چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے کر اسے چھوڑ دیا جائے، بس یہ جائز نہیں کہ باوجود اس کے کہ کوئی شخص اپنا فدیہ پیش کرتا ہو پھر بھی اس کو غلام رکھا جائے۔ غیر اقوام سے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات۔ جب مسلمانوں کی تائی قبیلے سے جنگ ہوئی تو کچھ مشرک بطور قیدی پکڑے گئے، ان میں حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ جانتے ہیں میں کس کی بیٹی ہوں؟ آپ نے فرمایا، کس کی بیٹی ہو؟ اس نے کہا، میں اس شخص کی بیٹی ہوں جو مصیبتوں میں لوگوں کے کام آیا کرتا تھا، یعنی حاتم کی۔ وہ مسلمان نہ تھا لیکن چونکہ لوگوں سے حسن سلوک کرتا تھا اس لیے اس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی کو آزاد کر دیا۔ اس کے بھائی گرفتاری کی وجہ سے بھاگا پھرتا تھا، آپ نے اسی وقت اسے روکا اور سواری دی اور فرمایا، جا کر اپنے بھائی کو بلاؤ۔ چنانچہ وہ گئی اور اسے لے آئی۔ اس کے بھائی پر حضور کے حسن سلوک کا ایسا اثر ہوا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ مدینہ میں ایک دفعہ ایک یہودی نوجوان بیمار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کی نازک حال کو پا کر دیکھ کر آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، وہ تبلیغ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت خوشی ہوئی، فرمایا، ایک روح آگ کے عذاب سے نجات پا گئی۔ ایک دفعہ کنویں سے کسی یہودی کا جنازہ گر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جنازے کو آتا دیکھ کر احترامن آپ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو یہودی کے جنازے ہیں۔ حضور نے فرمایا، کیا یہ یہودی انسان نہیں؟ جب شام کا ملک فتح ہوا اور وہاں کی عیسائی آبادی اسلامی حکومت کے تحت آ گئی تو ایک دن جب قصال بن حریف اور قیس بن سعد قادسیہ کے شہر میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس سے ایک عیسائی کا جنازہ گزرا۔ یہ دونوں اصحاب جنازہ کو آتا دیکھ کر تعظیم کھڑے ہو گئے۔ ایک مسلمان نے دیکھ کر تعجب کیا اور حیران ہو کر کہا کہ یہ تو ایک ذمی کا جنازہ ہے۔ اس نے کیا جواب دیا، کیا ہم جانتے ہیں؟ ہاں ہم جانتے ہیں۔ اور جواب نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق تھا کہ آپ ذمیوں کے جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور فرمایا تھا کرتے تھے، یا ان میں خدا کی پیدا کردہ جان نہیں ہے؟ آپ کی اس تعلیم کے مطابق آپ کے خلفائے راشدین نے بھی عمل کیا. حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق روایت آتی ہے کہ جب آپ اسلامی لشکر روانہ فرماتے تو آپ اس کے امیر کو خاص طور پر یہ ہدایت فرماتے, غیر قوم کی بعض گاؤں کو نقصان نہیں پہنچانا, ان کی بعض گاؤں میں بیٹھے مذہبی رہنماؤں سے گریز کیا جائے, انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دی جائے. اب میں آخر پر اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں, ہمارے سید و مولا کی اصلاح نہایت وسیع اور عام اور مسلم طوائف ہے, اور یہ مرتبہ اسلام کا اصلاح کا کسی گزشتہ نبی کو نصیب نہیں ہوا, اور اگر کوئی عرب کی تاریخ کو آگے رکھ کر سوچے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس وقت کے بت پرست اور عیسائی اور یہودی کیسے متاثر تھے, اور کیوں کر ان کی اصلاح کی سدا سال سے نا امیدی ہو چکی تھی. پھر نظر اٹھا کر دیکھیے کہ قرآن تعلیم میں جو ان کے بالکل مخالف تھی کیسی نمایاں تاثیریں دکھائیں, اور کیسے ہر ایک بد اعتقادی اور ہر ایک بدکاری کا استحصال کیا, شراب کو جم القبائص ہے دور کیا, کمار بازی کی رسم کو موقوف کیا, دختر کشی کا استحصال کیا, اور انسانی رحم اور عدل کو اور پاکیزگی کے برخلاف جو عادات تھی سب کی اصلاح فرمائی. پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا, جس نے روحانی بعثت اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا, وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء, امام الاصفیاء, خاتم المرسلین, فخر النبیین, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اے پیارے خدا, اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو. اگر یہ عظیم شان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے ہیں ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی اللہم صلی وسلم مبارک علیہ وعلیٰ صحابی وآخر دعوانا الحمدللہ.
محترم صدر اجلاس صاحب کی اجازت سے اعلان کر رہا ہوں, لوائے احمدیت کے لیے